بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جس کتاب کا اس وقت اجرا ہو رہا ہے وہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے اور اس کی اشاعت الحمدللہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے خطیب اسلام حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی ونور مرقدہ ہمارے بر صغیر کے ان علماء کرام میں سے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ان کے خطبات تھے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خطبوں اور مواعظ کا ایک لاسانی سلسلہ ان کو جاری کرنے کی توفیق اور سعادت نہ فرمائی تھی. وہ ایک طرف بڑے عالم دین تھے اور دوسری طرف داعی حق ہونے کی حیثیت سے بھی ان کی نظیر اس پورے بر صغیر بر کے پورے عالم اسلام میں ملنی مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے طرز خطابت کے موجد تھے جو ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو سلیقہ گفتار عطا فرمایا تھا اور جس کے نتیجے میں بے شمار انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ان کے مواعظ، ان کی تقریروں، ان کے خطبات سے پورا بر صغیر گونجتا رہا ہے، بلکہ بر صغیر سے باہر افریقہ اور یورپ میں بھی حضرت کے خطبات نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ان کی وہ تقریریں ابھی تک محض تقریروں کی شکل میں تھیں اور ان کو مرتب کرنے کا موقع نہیں آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تنویر الحق صاحب تھانوی اور ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب دونوں کو دین و دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان کے خطبات اور افادات کو کتابی شکل میں مدون کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا، اور خطبات احتشام الحق کے نام سے الحمدللہ کئی جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں. اب یہ پانچویں جلد ہے جو شائع ہوئی ہے، جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے اور اس کو اجرا کیا جا رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کتاب کا افتتاح کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے نافع اور مفید بنائے. آمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خطبات کی ایک جلد کا اجرا ہوا ہے اور میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی ان خطبات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کا اور اس دین پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا کرنے کا ایک بڑا ہی عظیم امتیاز ان کو حاصل ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو حضرات بھی ان کا مطالعہ فرمائیں گے اور دین کو سمجھنے کے لیے بھی اور دین کا پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ بھی تو انشاءاللہ اس کا بڑا عظیم فائدہ حاصل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور سچی بات یہ ہے کہ جس محفل میں حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا اجرا ہوا ہو اس میں مجھ جیسے آدمی کی کوئی بات کوئی بات کرنا بڑی جرأت اور جسارت معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان جیسا علم و عمل ان جیسی جیسا انداز بیان ان کا اسلوب تفہیم ان سب سے میں تہی دامن ہوں اس لیے اس محفل میں کوئی لب کشائی جرأت معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا جو رسمیات سے بالا تر ہے اور جب بھی مسلمان جمع ہو جائیں اور دین کی کوئی بات کر لیں چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں ہی میں کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتے ہیں اگر کہنے والے کے دل میں بھی اخلاص ہو اور سننے والوں کے دل میں بھی اخلاص ہو تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں اس تصور کی وجہ سے میں نے اس وقت کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اس وقت میں نے سورہ مومنون کی پہلی تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہماری عملی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب انداز سے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون بڑے کامیاب ہیں وہ مومن جن کی صفات اگلی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں. تو اس سورۃ المومنون میں مسلمانوں کی وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے. قد افلح المؤمنون, میں پہلے کچھ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر کچھ گزارش عرض کروں گا انشاءاللہ, کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ مومن جو لغو اور بے فائدہ بےہودہ کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور بےہودہ کاموں میں شامل نہیں ہوتے. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ مومن جو زکات کے اوپر عمل کرتے ہیں کرنے والے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين, اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت میں جو باندیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں ان کے, اور سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. البتہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں. وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اور جو بیویوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش کسی بھی طرح پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اولئک هم العادون, وہ حد سے گزرنے والے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی بھی کبھی پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون, اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں, جیسے گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں. یہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو اپنی نمازوں کے اندر کی پوری نگرانی رکھتے ہیں اس کی مکمل پابندی کرتے ہیں. پھر فرمایا اولئک الذین یرثون الفردوس, یہ ہیں وہ لوگ جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے ترجمہ ان آیات کا. اب جو صفات ان میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ مومن ہی فلاح یافتہ ہیں, انہی مومنوں کو فلاح نصیب ہوگی, انہی کو کامیابی ملے گی جو ان صفات کے حامل ہوں. وہ صفات متعدد ہیں جو بیان کی گئی ہیں, اس مختصر وقت میں ان تمام صفات کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن میں نے صرف شروع کی تین صفات کا سے متعلق آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. پہلی صفت میں بتائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا بھی مطلوب ہے, اور نماز کا اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خشوع نہ ہو. خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کو عربی زبان میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر جھک جانا, اس کو خشوع کہتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے خضوع, آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتا ہے. ایک ہوتا ہے خضوع, جو ضاد سے ہوتا ہے, خے کے بعد ضاد ہے, اس کے معنی تو یہ ہے کہ اعضا جو انسان کے ظاہری اعضا ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی ان کے اندر آدمی با ادب کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھی ہے کہ ہاتھ صحیح جگہ پر باندھے ہوئے ہوں، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب رکوع کرے تو آدمی پوری طرح کرے، سجدہ کرے تو پوری طرح کرے، جو ظاہری اعضا ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں خضوع. اور خشوع شین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی نماز کے اندر اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خشوع. اب آج کل یہ بات اگر ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹو لیں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ لوگ بھی جو پانچوں نمازوں کے پابند ہیں، وہ اگر اپنی نمازوں کی طرف ذرا متوجہ ہوں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو نماز کے اندر خشوع کا ویسا اہتمام کرتا ہو جیسا کہ مطلوب. اور بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خشوع ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دل و دماغ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. اور عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نے نماز شروع کی تو ایسا ہوا جیسے کہ کوئی سوئچ آن کر دیا گیا اور آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، دل کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، اور نہ سجدے میں دھیان ہے نہ قرآت میں دھیان. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہوا، اگر اس سے کوئی پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں آتا. اس حالت میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خشوع بھی ضروری ہے، تو بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. لوگ اپنی نماز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا، ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ تو ٹکریں مارنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نماز نہیں ہے. لہذا اپنی اس نماز کی ناقدری کر کے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مایوسی کا نتیجہ بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے، شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جب تم سے وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی نہیں، قابل قبول نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس محنت کرنے کی. لہذا بعض اوقات نماز ہی سے محروم کرا دیتا ہے. تو میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشوع کا کیا مطلب ہے اور کس طرح ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی اس حکم پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں. اپنے اختیار سے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا خیال ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، ध्यान शुरू में लगाया, अल्लाहु अकबर ध्यान से कहा, सुभानकल्लाहुम्मा पढ़ा, अभी पढ़ाई था कि दहन किसी और तरफ गैर इख्तियारी तौर पर चला गया, तो वो गैर इख्तियारी तौर पर जो चला गया है वो मुआफ है अल्लाह ताला के हाथ, और उसके नतीजे में वो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जब याद आ जाए फिर फौरन उन्हीं अल्फाज की तरफ लौट आए जो जबान से अदा किए जा रहे हैं। इतना कर लें तो खुशू की का जो अदना दर्जा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मतलूब है, जो जरूरी है, वो हासिल हो जाएगा। बाद औकात मायूसी इस बात से होती है कि बड़े बुजुर्गों के कुछ हालात लोग सुनाते हैं कि भाई देखो वो तो इस तरह का खुशू था, एक सहाबी थे हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज पढ़ रहे थे अपने बाग के अंदर, खजूरों का बाग था, तो वहां एक परिंदा, दुबसी परिंदा आया और खजूर के दरख्तों में उलझ गया। निकलना चाहता था मगर वो बाग इतना घना था और इतनी दूर तक दरख्त फैले हुए थे कि वो निकलना चाह रहा था मगर निकला नहीं जा रहा था। तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का ध्यान उस तरफ लग गया, उस दुबसी परिंदे की तरफ, और आखिर में उन दिल में ख्याल आया कि देखो मेरा बाग भी कितना शानदार है, कितना बड़ा है, कि परिंदा यहां से निकलना चाह रहा है मगर उससे निकला नहीं जा रहा। ये ख्याल दिल में आ गया। जब नमाज पढ़ के फारिग हुए और ख्याल हुआ कि ये तो मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया, मेरी नमाज में खुशू ना रहा, तो बाद में वो सारा बाग उस गलती के कफारे के तौर पर सारा बाग सदका कर दिया कि इसने मेरा ध्यान मेरा बटा दिया था। सहाबे कराम के ये हालात थे। एक सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गज़वा ज़ातुर रिका के मौके पर उनको एक खास जगह पर पहरा देने के लिए मुकर्रर फरमाया था। वो पहरा दे रहे थे, पहरा देते हुए उन्होंने सोचा कि खाली खड़ा हूं तो नमाज की नियत बांध ली, नमाज शुरू कर दी, नफली नमाज। नमाज के दौरान दुश्मन की तरफ से एक तीर आया और आकर उनको लगा और उससे खून का फव्वारा भी जारी हुआ, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि नमाज जारी रखी, यहां तक के नमाज हुई। उस वक्त तक उनको शायद यह मालूम नहीं होगा कि खून निकलने से वुजू टूट जाता है या नमाज खत्म हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा गलबाकारी था कि बाद में उनसे लोगों ने पूछा कि आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी, तो कहा कि मैंने एक सूरत शुरू कर दी थी कुरान करीम की और उसमें ऐसा लुत्फ आ रहा था कि उसके तरफ उसको मुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहा। खुशू का सहाबे किराम के खुशू का यह आलम था। तो बाद मर्तबा दिल में ख्याल होता है कि भाई वो दर्जे का खुशू तो हम कभी जिंदगी भर पैदा नहीं कर सकते, तो उससे मायूसी होने लगती है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं फरमाता, लिहाजा बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि खुशू का अदना दर्जा हर मुसलमान के लिए यह है जिसकी उसको कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी नमाज में उन अल्फाज की तरफ ध्यान करे जो जबान से निकाल रहा है, और अगर गैर इख्तियारी तौर पर कोई और ख्याल आ जाए तो वह मुआफ है। फिर दोबारा जब तनब्बो हो दोबारा उन अल्फाज की तरफ आ जाए। सारी नमाज में अगर यह भी करता रहे कि ख्याल भटक रहा है फिर आ रहा है, भटक रहा है फिर आ रहा है, तो भी इंशाल्लाह उसकी नमाज अल्लाह ताला की रहमत से खुशू के अंदर लिखी जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि उससे खुशू में लिखे जाने की उम्मीद है। और भाई दूसरी बात यह भी है कि नमाज जिस तरह भी पढ़ने की तौफीक हो जाए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह, यह भी बड़ी नेमत है। यह कोई मामूली बात नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिरी की तौफीक हो गई। चलो दिल कहीं दिमाग कहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा दी, यह भी कोई कम नेमत नहीं। कितने हैं जिनको यह भी तौफीक नहीं होती, कितने हैं जिनको इसका भी मौका नहीं मिलता। तो इस वास्ते इसकी नाकदरी भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह भी पढ़वा दी, چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی، اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو. ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکرے مارتا ہوں اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو. کہ حضرت کیا بات کہہ دیا آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں، جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے گندے انسان کو کر دو. حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو. کہ جی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی، لہذا اس کے قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو. شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے. اور پھر میں نے یہ بات اپنے شیخ ہی سے سنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد دو کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو کہے الحمدللہ، دوسرے کہے استغفر اللہ. الحمدللہ استغفر اللہ، جب دو کلمے کہہ دے گا شیطان تو انسان نماز پڑھنے کے بعد تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ دو طریقوں سے بہکاتا ہے، ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا اور تیری نماز کیا، یہ تو ایسی ویسے فضول ٹکریں ماری ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے. تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر، الحمدللہ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق ادا فرما دی. اور دوسرا شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے، فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا. عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائف رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک حائط حائط کہتے ہیں جلاہے کو، کہتے ہیں ایک جلاہے نے ایک مرتبہ دو رکعتیں پڑھ لی تھی، تو دو رکعتیں کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی، دو رکعتیں پڑھ لی، تو دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوائی، پڑھوانے کے بعد دل میں ایک تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کی طرف، یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی. بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق تھا عبادتی، ما عرفنا کا حق تھا معرفتی. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ جاتا ہے نماز پڑھنے میں، سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، انگوٹھا ہلا ہلا کر لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا روح تو پرواز نہیں کر گئی. وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو ہما شما کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم تو اگر کوئی بھی پڑھنے کی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کے اوپر استغفار ضروری ہے. تو الحمدللہ اور استغفر اللہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی طرف سے کوشش اس بات کی مکمل کی جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو. اگر بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تو معاف. اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر، اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا. اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی اب یاد کر لی، اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا. اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو. یہ جو کہا گیا کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اس کا بڑا ہی اثر ہے. اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا. یہ چند باتوں کو اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے انشاءاللہ بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری صفت جو اس سورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے. لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے. تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو ادب ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے. قرآن کریم فرماتا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے. تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی. تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو, ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو, تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے. وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر, اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر, فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں, فضول باتیں ہو رہی ہیں, مجلس آرائی ہو رہی ہے, فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں, لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو, جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے ان کو آپ نے ضائع کر دیا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچ, اور لا یعنی باتوں میں خاص بعض شیطان یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ دین کا نام لے کر اور دین کی بات کہہ کر لا یعنی کاموں میں مبتلا کر فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی. یزید فاسق تھا یا نہیں تھا, مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں, مثال کے طور پر, اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا, آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا. ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا, یہ لا یعنی. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واعظ فرما رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا, تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا, مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں. جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے, ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں, تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. ولا تسلون عما کانوا یعملون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے. اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں, وہ سب اس لغو میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو ان تیسری آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون, وہ لوگ جو زکات پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ. اب یہ عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے, یعنی سیدھا لفظ تو یہ تھا کہ جو زکات دیتے ہیں, سیدھا لفظ یہ تھا جو زکات ادا کرتے ہیں. سارا قرآن بڑا ہوا ہے وہ آتو زکا و آتو زکا, تو یہاں پر بھی کہہ سکتے تھے کہ جو زکات دیتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, زکات پہنچاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون, یہ وہ ہیں جو زکات پر کا عمل کرتے ہیں, زکات کا عمل کرتے ہیں. اردو ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے اس کا, کہ زکات کا عمل کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, وہ فلاح یافتہ. تو ذرا سمجھ لیجئے کہ زکات کے عربی کے اندر بھی اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو زکات وہی ہے جو نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز بھی فرض ہے, زکات ادا کرنا بھی فرض ہے, ایک تو وہ زکات ہوتی ہے, اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن زکات کے دوسرے معنی جو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق دوسرے زکات کے معنی ہوتے ہیں, اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا, اخلاق کو, کردار کو پاکیزہ بنانا, یہ بھی زکات ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق. چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک بڑا مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ وہ ان انسانوں کو پاک صاف بنائے. کس چیز سے پاک صاف؟ گناہوں سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، بدعات سے پاک صاف، برے اخلاق سے پاک صاف، اور اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کریں. تو زکات کے ایک معنی یہ ہے. تو یہاں مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، زکات پر عمل کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اعمال وہ گندگیوں سے پاک ہو جائیں، اور خاص طور پر جو باطنی اخلاق ہیں ان کے لیے تزکیہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یعنی آدمی پاک اس طرح ہو جائے کہ اس کے دل میں حسد نہ رہے، اس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض نہ رہے، اس کے دل میں نام و نمو دکھاوے کا جذبہ نہ رہے، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ رہے، تواضع پیدا ہو، یہ سارا زکات کے اندر داخل ہے. تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ زکات ہے کہ آدمی زکات، اس لیے زکات فاعلون فرمایا گیا ہے کہ زکات کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی اپنے اخلاق کو پاک کرنے والے. اور بھائی عام طور سے یہ اخلاق کی پاکی جو ہے، یعنی انسان حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، بغض سے محفوظ ہو، ریاکاری سے محفوظ ہو، یہ عادتاً کسی شیخ سے تربیت پائے بغیر عادتاً ایسا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتی. اگر کسی انسان میں تکبر ہے تو خود اس کو پتا نہیں چلتا کہ مجھ میں تکبر ہے. آج تک آپ نے کسی کو دیکھا جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے؟ بڑے سے بڑا متکبر وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھے گا، نہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں تکبر ہوں. وہ کسی عربی، ایک عربی مثل میں اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ متکبر کی مثال اس شخص کسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے ایک آدمی اور باقی لوگ نیچے ہیں، تو جو اوپر کھڑا ہے وہ نیچے والوں کو سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اتنے اتنے نظر آ رہے ہیں اوپر سے، تو وہ جو اوپر کھڑا ہے وہ سارے نیچے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو وہ اتنا ذرا سا نظر آتا ہے. تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، ساری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، اور دنیا اس کو چھوٹی سمجھتی ہے. کیونکہ جو متکبر ہے اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں، وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن متکبر کی عزت دل میں نہیں ہوتی. زبردستی کوئی اس کے آگے احترام کا معاملہ کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جو متکبر ہوگا عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، زبان سے چاہے وہ کچھ بھی لوگ اس کے سامنے کہتے رہیں. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ خود پتہ نہیں چلتا. اور اس کے لیے جس طرح جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے کچھ تشخیص کے آلات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیم اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، اسی طرح یہ باطن کے جو امراض ہیں ان کو پتہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک ہوتا ہے، جس نے اپنی خود بیماریاں دور کرائی ہوں کسی دوسرے شیخ سے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے تزکیہ کیا، تابعین کا، تابعین نے کیا، تابعین کا. اس وقت سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو اور صحبت سے ان کی فائدہ اٹھاؤ. وہ پہچانیں گے کہ تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کریں گے. اگر حسد پایا جائے وہ پہچانیں گے کہ حسد پایا جاتا ہے، اس کا علاج کریں گے. ریاکاری پائی جاتی ہے اس کا علاج کریں گے. یہ مدتوں، یہ بعض اوقات اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جا کر رگڑے کھا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا، مجاہدہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ایسے کام کرتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدروں کی خدمت میں جب لوگ اصلاح کے لیے جاتے تھے تو ایسے ایسے علاج تجویز فرماتے تھے کہ جو جس سے لوگوں کی بیماریاں دور ہوں۔ کسی کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو نماز کے بعد کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری دور کر دے۔ تو جو آدمی کھڑے ہو کر مجمع میں یہ کہے گا کہ یا اللہ کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، مسلمان بھائیو میری تکبر کی بیماری دور ہونے کا کے لیے دعا کر دو، تو تکبر تو اسی لمحے خاک میں مل جائے گا، ایسا علاج کر دیتے۔ کبھی کسی کو کوئی یہ کہہ دیا کہ آپ جا کر جوتے سیدھے کیا کرو مسجد میں، جتنے لوگ آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، اس طرح کے علاج کر دی۔ اور ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مشائخ جو ہیں مختلف علاج تجویز کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات آسان بعض اوقات تھوڑی سی مشکل، لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک ویسے ہی مثال کے طور پر کہتا ہوں، مجھے تو الحمدللہ بزرگوں کی خدمت پہ حاضری کی سعادت تو حاصل ہوئی، مگر رہے ویسے کے ویسے ہی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح بزرگ جو ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ وظیفے حاصل کر لیے جاتے ہیں اور وہ وظیفے پڑھنے کا نام جو ہے وہ پیریدی مریدی رکھ لیا ہے۔ اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں جب حضرت مولانا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، میں اور میرے بڑے بھائی، تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ہم پر یہ پابندی لگا دی تھی 10 سال تک کوئی واعظ نہیں کہنا، کوئی تقریر نہیں کرنی۔ اب لوگوں کی دعوتیں آ رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، اصرار ہو رہا ہے، لیکن حضرت کی طرف سے وہ مانا تھا کوئی تقریر نہیں کرنی۔ 10 سال یہ پابندی رکھی گئی ہے، اور 10 سال تک کبھی غیر ملک سے دعوت آ رہی ہے، کبھی پاکستانی سے دعوت آ رہی ہے، کبھی کہیں بلایا جا رہا ہے واعظ اور تقریر کے لیے، لیکن حضرت کی طرف سے پابندی ہے۔ الحمدللہ وہ 10 سال اسی پابندی کے حالت میں گزارے، اور الحمدللہ اس کا عجیب نفع محسوس ہوا، عجیب فائدہ اس کا محسوس ہوا، بے شمار فوائد تھے، اب میں آپ سے کیا عرض کروں۔ لیکن مثال اس لیے دی کہ یہ نہیں کہ بس وظیفے بتا دیے کہ بھائی صبح کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، شام کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا اصل مقصود اپنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب وہ بیماریوں کا علاج کرنے میں بعض اوقات کچھ پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو جب پابندیاں برداشت کیتی ہیں تو قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مردے کا ملے پامال شو۔ جب آدمی پامال ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ علاج اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اصل للزکات فاعلون کے ایک معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیے کہ اپنے اخلاق کی، کردار کی اصلاح، اور اس کے لیے لازمی، تقریباً لازمی چیز ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کرے انسان اور اس کے ہدایات پر عمل کرے۔ پہلے زمانے میں تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات لوگ کراتے تھے، اب قوتیں کم ہو گئیں، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا معاملہ، تو الحمدللہ وہ آسان علاج بھی تجویز فرما دیے گئے ہیں۔ گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی جائیں گے بیعت ہوں گے کسی اللہ والے سے تو ہمارا تو حال بڑا خراب ہے، اور وہ ہم اس کی بیعت کی پابندی نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی اگر پہلے سے پاک صاف ہو تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جانا تو اسی لیے ہے کہ کچھ خرابی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کرنے کے لیے جاؤ اور ان سے اصلاح مانگو، ان سے ہدایات لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ایک معنی لزکات فاعلون کے یہ ہے. دوسرے معنی جو عام زکات کے, نماز جیسے نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے, تو بعض مفسر اکثر مفسرین نے یہاں زکات سے وہی مراد لی ہے, لیکن جو تعبیر قرآن نے اختیار کیا ہے وہ یعنی جو زکات دیتے ہیں نہیں کہا, جو زکات ادا کرتے ہیں نہیں کہا, بلکہ کہا جو زکات کے لیے عمل کرتے ہیں. کیا معنی؟ کہ زکات جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کچھ تھوڑا سا عمل کرنا پڑتا ہے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اٹھا کے پیسے کسی فقیر کو دے دیے, بلکہ اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ عمل درکار ہے. کیا عمل درکار ہے؟ وہ یہ کہ آدمی ٹھیک ٹھیک حساب لگائے کہ میں میرے کتنے مال پر زکات آتی ہے, کتنی آتی ہے, پھر اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے. یہ نہیں کہ اپنے سر سے بلا ٹال دی, بلکہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے. ہوتا یہ ہے عام طور پر, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بکثرت عام طور سے مسلمانوں کے اندر جو مسلمان زکات ادا کرتے بھی ہیں تو زکات کے تمام احکام سے باخبر نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو ہیں محض اندازے سے نکال دیتے ہیں. ایک کاروبار چل رہا ہے, اس کاروبار کے اندر آمدنی ہو رہی ہے, تو اب کون بیٹھ کر حساب کرے, اور حساب کرے بھی تو حساب کرنے کا طریقہ نہیں آتا, تو اس واسطے باقاعدہ حساب کیے بغیر محض ایک اندازے سے رقم نکال دی کہ بھئی ہم سالانہ اتنا نکال دیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ زکات جتنی ادا دے دی وہ تو خیر ادا ہو گئی, لیکن زکات کا حق ادا نہ ہوا. اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ زکات واجب ہو اور کم لگا لیں آپ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکات جو ہے وہ صحیح مصرف پر خرچ نہ ہو. تو اندازہ نہیں, یہ تو پورا پورا حساب کر کے زکات ادا کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے. جیسے آپ نماز اندازے سے نہیں پڑھ سکتے, نماز اندازے سے پڑھ سکتا ہے کوئی کہ اندازے سے میں نے پڑھ لی کہ دیکھ لیتے ہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب رکھے بغیر پڑھ لے تو نہیں ہو گیا. ایسی زکات جو ہے اس کا پورا حساب کرنا ضروری, صحیح طریقے سے اس کے احکام سیکھنا ضروری ہے کہ کس سرمایہ پر زکات ہوتی ہے, کس پر نہیں ہوتی, اور کس پر کس حساب سے ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہے, اور خاص طور سے تاجر حضرات جو تجارت کرتے ہیں ان کو تو یہ معاملہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے. یاد رکھیے جو فرمایا گیا حدیث میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر وہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ سے متعلق تمام شرعی احکام کا جاننا اس کے ذمے فرض عین ہے. اب اگر تاجر ہے تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ جانے کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے, اور اگر وہ تاجر ہے تو اس کے ذمے وہ زکات اس کے اوپر فرض ہے تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ یہ جانے کہ زکات کس طرح ادا کی جاتی ہے, کس حساب سے ادا کی جاتی ہے. اب بے شمار غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس بارے میں, مثلا دو تین کا ذکر کرتا ہوں. ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے جو مشہور ہے, وہ کسی حد تک صحیح بھی بات ہے لیکن اس کو غلط سمجھتے ہیں لوگ. یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکات جو ہے وہ اس مال پر فرض ہوتی ہے جس پر سال گزر, سال گزرنا ضروری ہے زکات کے فرض. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس جو روپیہ بھی آیا تو اس کا الگ سال شمار ہوگا, یہ سمجھتے ہیں عام طور پر لوگ. یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ زکات کی ایک تاریخ ہونی چاہیے جس تاریخ پر آپ زکات کا حساب کریں, اور شرعاً وہ تاریخ وہ ہے جس میں پہلی مرتبہ آپ صاحب نصاب بنے. سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار جو صاحب نصاب بنے جس تاریخ میں, وہ آپ کی زکات کی تاریخ ہے. لوگ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے زکات, رمضان میں حساب کیا جاتا ہے. شرعاً نہ رمضان کی قید ہے ना किसी और महीने के कैद है, जिस महीने में और जिस तारीख में आप पहली बार ज़कात निसाब के मालिक बने वो आपकी ज़कात की तारीख है। जब अगले साल वो तारीख आएगी तो जितना अगर उस वक्त भी आप साहिब निसाब थे और जिस अगले साल जो तारीख आई उस वक्त भी साहिब निसाब हैं तो आपके जिम्मे ज़कात वाजिब है। बीच में अगर एक दिन पहले भी रुपया आया है तो उस पर भी अगले ही दिन ज़कात फर्ज हो जाएगी। मसलन आपकी तारीख जो है फर्ज करो यकुम शव्वाल बनी, तो यकुम शव्वाल से एक दिन पहले 29 रमजान को आपके पास 10,000 रुपए आ गए कहीं से, वो 10,000 रुपए की ज़कात भी यकुम शव्वाल ही को अगले ही दिन फर्ज हो जाएगी, उस पर साल अलग से गुजरना जरूरी नहीं। जब निसाब पर साल गुजर गया तो अब उस दिन जो आई है उसके ऊपर ज़कात उसी दिन फर्ज हो जाएगी, तो यह गलतफहमी है। चुनांचे तरीका यह है कि जो तारीख ज़कात की आई है उसमें जो कुछ बैलेंस है आपके पास बस उस पर ज़कात फर्ज, उस तारीख में जितनी रकम आपके पास मौजूद है, जो पहले खर्च हो गई उसका कोई हिसाब नहीं, जो कल आई उसका कोई हिसाब नहीं, ये देखें कि उस तारीख में जो ज़कात आई है वो जो माल उस तारीख में मौजूद है उस पर ज़कात फर्ज। तो ये एक गलतफहमी यह है जो आमतौर से पाई जाती है, और ये गलतफहमी की वजह से बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें ज़कात की से रह जाती हैं। फिर ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि उन पर ज़कात फ़र्ज होती है। एक ताजिर जो होता है तिजारत कर रहा होता है तो उसकी जितना माल तिजारत है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में हो या रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, उसकी उस दिन की कीमत जो तारीख की ज़कात की मुकर्रर है उस दिन की जो कीमत है वो लगाई जाएगी और उसके ऊपर तारीख उसके ऊपर ज़कात। सिर्फ कैश पर नहीं, कैश पर होगी, बैंकों के अंदर अकाउंट है उसके ऊपर होगी, कोई और फाइनेंशियल पेपर दिया हुआ है उस पर होगी, और साथ में जो जितना माल तिजारत है चाहे वो तैयार शक्ल में हो और चाहे वो रॉ मटेरियल खाम माल की शक्ल में हो उस दिन उसकी कीमत लगाई जाएगी। यकुम शव्वाल मसलन है तो यकुम शव्वाल को इस सारे माल की कीमत लगाकर उसके उसका 40वां हिस्सा अदा किया जाएगा। अब ये आमतौर से लोग इस बारीकी के साथ हिसाब नहीं करते जिसकी वजह से ज़कात हो तो गई लेकिन लिज़्ज़कातिल फ़ाइलून में शामिल ना हुए, ज़कात का अमल करने वालों में शामिल ना हुए, उस दिन उसका हिसाब करना जरूरी है। और इसके लिए बेहतर यह है कि जो ताजिर लोग हैं वो अपने एक मर्तबा किसी आलिम से अच्छी तरह समझ लें अपनी बैलेंस शीट के साथ कि कौन से आइटम पर ज़कात फ़र्ज है, कौन से आइटम पर नहीं है, किस वक्त फ़र्ज होगी, किस तरह फ़र्ज होगी, किस तरह उसके अदायगी होगी। ये जानना हर ताजिर के ज़िम्मे फ़र्ज ऐन है, मैं दोबारा कहता हूँ फ़र्ज ऐन है, हर इंसान के ज़िम्मे ज़रूरी है, हर ताजिर के ज़िम्मे ज़रूरी है कि जाने, और इसको किसी अच्छे आलिम मुफ्ती से समझ कर इसका तायुन करना चाहिए। एक छोटी सी किताब है, मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की अहकाम ज़कात के नाम, छोटा सा रिसाला है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आजकल के हालात के मुताबिक के किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज होती है उसका उसकी तफसील उसमें लिखी हुई है, वो मुताला करें, और बेहतर यह है कि किसी अच्छे आलिम से उनको बाकायदा पढ़ें ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए और उसके बाद फिर ज़कात अदा करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन्ने वलदीन हम लिज़्ज़कात फ़ाइलून में हमारा शुमार फरमा लें। बस भाई ये इस आज ये तीन सिफात का बयान हुआ, अल्लदीन हम फी सलातिहिम खाशिऊन, वल्लदीन हम अनिल लग़्वि मुरिज़ून, वल्लदीन हम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से अपने फजल व करम से हम सबको इन पर अमल करने की और इन सिफात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आठ नंबर है फजल रब्बानी। آئے حضرت علی عثمانی، مختصر آپ کا تعارف ہے، مختصر آپ کا تعارف ہے، کہتے ہیں کہ زمانے لاسانی معذرت علی، ہم سب اب تک حضرت جواہر آپ کا ساتھوں کی کتاب مستقل ہو رہے تھے، اب میں حضرت جواہر سے دعا کی گزارش کرنے سے پہلے جو بھی باتیں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج اس علاوہ جس علاق کا ادارہ میں کوئی باتیں شامل ہوں، ان شاء اللہ حضرت علماء اکرام میں اس کتاب کی تفصیل جنہیں کے لیے مدرسے بالکل لوگ ہیں جو مدرسے عربیہ کا فرسٹ مناسب ہونے والی ہے، جس میں حضرت علماء اکرام مدروں ہیں، وہاں ان شاء اللہ یہ کتاب علماء کو قریب دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احباب اور جو علماء باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہ ضرور کھانا کھا کر دیا جائے، اور میں حضرت والا سے معتبر گزارش کرتا ہوں کہ دعا کروں۔
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاه، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا ارحم الراحمين صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں آئندہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک اور سچا مومن بنا دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کو آسان فرما دے، اور اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو اور کچھ حاجتیں لیے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان سب حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ جس کتاب کا آج اجرا ہوا ہے حضرت مولانا شام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا، اے اللہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن حضرات نے اس کی اشاعت میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ حضرت مولانا شام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ عطا فرما، ان کے خدمات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم